نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درش القرآن یہ قرآن پاک کی آیت ہم اکثر بیان کے شروع میں پڑھتے ہیں اور ہمارے اکابر جو اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے اکثر بیان کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں لیکن آیت اکثر یہ شروع میں پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی اہمیت کو بتانا تو اللہ پاک یہاں پر اعلان فرما رہے ہیں حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو ایمان لے آئے بہت اچھی بات ہے تم مسلمان ہو گئے لیکن اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں دوسرا کام کرنا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ تو بات ختم نہیں ہو رہی ایمان لانے کے بعد بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسری میری چاہت ہے وہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا تمہیں تقوی کسے کہتے ہیں نماز روزہ قرآن ذکر اذکار کے ساتھ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں اکثر یہ بھی عوام الناس میں بہت یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہے لوگ تقوی کی حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اکثر لوگ اس کو مختلف مفہوم میں اس کو سمجھتے ہیں اور قرآن پاک میں بعض دفعہ سب صحیح ترجمے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جیسے کہیں آتا ہے تقوی کا مطلب ڈر اللہ کا ڈر یا کہیں لفظ آتا ہے تقوی کے ترجمے میں پرہیزگاری تو خلاصہ یہ پرہیزگاری یعنی پرہیز کرنا بچنا پرہیز کہتے ہیں پرہیزگاری بچنا کس چیز سے گناہ سے بچنا اور اللہ کا ڈر سے کیا مراد ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں الحمدللہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں لیکن وہی بات کہ ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے تو اللہ کے ڈر سے مراد یہ کہ اللہ کا جب دل میں ایسا ڈر ہے کہ وہ حرام کاموں سے گناہوں سے باز آ جائے یہ ہے اللہ کا ڈر تو تقوی کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان لیا اب تقوی اختیار کرو اس کے بعد اللہ پاک آسان بنانے کو فرما رہے ہیں کہ اس ہمارا جو یہ معاشرہ آج کل جو چل رہا ہے اور پہلے بھی تھوڑے سے تقوی سے رہنا لوگوں کو تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ چاروں طرف بہت اس وقت بے دینی اور گناہوں کا بہت عام رواج ہو گیا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک تقوی کا حکم دینے کے بعد اس کو آسان فرمانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے تقوی آسان ہو جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے کونو مع الصادقین کہ جو اللہ والے لوگ ہیں جو سچے ہیں جن کا قال اور حال ایک ہو ان کی صحبت میں رہ پڑو تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو اللہ پاک ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں تقوی کا ایمان لیا ہے لیکن تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا تقوی ملے گا تمہیں کیسے تمہیں جو پہلے سے اللہ والے لوگ یعنی جو متقین ہیں وہی لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں رہ پڑو تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا اور صادقین کا جو معاملات ہیں صادقین تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آگے ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ صادقین ہیں وہی متقین ہیں بتائیے تو صادقین کا اللہ نے فرما دیا جو صادقین ہیں وہی لوگ متقین ہیں تو متقین کی صحبت میں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ کیوں اس کی برکت سے تھوڑے عرصے میں بندے کو جو لوگ آنا جانا شروع ہوں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قلب کی حالت پلٹ جائے گی اور پھر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے ایک ہوتا ہے گناہ چھوڑنا تکلیف ہوتی ہے ایک ایسا لگتا ہے جیسے زندگی پھیکی پڑ گئی ہے دل کو بڑا غم ملے گا کہ بھائی موبائل نہیں دیکھوں ٹی وی نہیں دیکھوں ناچ گانے نہیں دیکھوں چلتی پھرتی عورتیں لڑکیوں کو نہ دیکھوں تو کیا زندگی میں بچا سارے رنگ ہی ختم ہو گئے میرے تو نفس اور شیطان بندے کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی چند دن آنا جانا شروع کرتا ہے دل سے اللہ کے لیے تو اللہ قلب کی حالت ایسا پلٹتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوڑ جاتے ہیں خود بخود چھوڑ جاتے ہیں خود بخود اور یہ تجربہ بھی ہے ہمارا بھی تجربہ ہے جو ہم اپنے مشائخ کے پاس گئے تھے اور اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی یہ تجربہ ہے کہ آنے جانے کی برکت سے ہم تو بھائی کسی پر سختی نہیں کرتے کہ بھائی کہ یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا نہیں تو بھاگ جاؤ یہاں سے کیوں آئے تم نے گناہ تو چھوڑا نہیں نہیں بھائی مشائخ فرماتے ہیں حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آج کل کمزوری کا دور ہے پہلے جو مشائخ تھے 100 سال پہلے شرائط رکھتے تھے بیعت کرنے کے لیے حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کیا کرتے تھے جو بیعت ہونے آتا تھا پہلے اس کو کہتے تھے مجھے نورانی قاعدہ پڑھ کے سناؤ تمہاری تجوید درست ہے یا نہیں ہے جس کی تجوید درست ہوتی تھی تو اس کو بیعت کرتے تھے باقی لوگوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا کرتے تھے بیعت ہونے آ گئے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے نہیں تو سب کے, کیونکہ پہلے کے دور میں لوگوں کو طلب بہت تھی, اللہ کی طلب بہت تھی, اب یہ طلب ختم ہوتی جا رہی ہے. آج کل اللہ والوں کے پاس آنا جانا یا زیادہ تر جو دینی امور میں لگنے کا, اکثر سب نہیں لیکن اکثر کا کیا حال ہوتا ہے, نیت کیا ہے, مقصد کیا ہے, بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ بیماری ہے کوئی, تو کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے, تنگ دستی چل رہی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے تو مالی مشکلات دور ہو جائیں. یہ آج کل بات بن گئی ہے اللہ والوں کی صحبت یا جو بھی دینی عمر کرتے ہیں. اللہ کے نیے اخلاص سے جانے والے بہت کم ہوتے ہیں, تو منع نہیں ہے ان چیزوں کی, نہیں بات بھی ہے, لیکن ان کو درجۂ ثانوی میں رکھے, دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ اس لیے جائے اللہ تیرا حکم ہے, تقوی مجھے نصیب آ جائے, تجھے میں راضی کر لوں, تجھے خوش کر لوں, میں اس لیے جا رہا ہوں. تو اس اخلاص کی نیت کی برکت سے اللہ پاک دنیاوی اور اخروی جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے درست کر دیتے ہیں. تو یہ ہو گئی بات. تو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں تقوی کا, اور جگہ بھی بتا دی آسان کرنے کا کہ بھائی وہاں سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا. اور احادیث مبارکہ تو بے شمار ہیں, ایک نہیں ہے, صحبت اہل اللہ کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کی کانیں ہوتی ہیں کچھ, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں, جیسے سونا سونے کی کان سے نکلتا ہے اور کوئلہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. تو فرمایا التقوی قلوب العارفین, تقوی کی جو کانیں ہیں وہ عارفین کے قلوب ہیں, ان کے دل ہیں. بتائیے کون فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے سینہ درویشاں. تو چند دن تعلق آدمی قائم کر لے, دیکھے اپنے قلب کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کی حالت انشاءاللہ پلٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کو تقوی نصیب ہو جائے گا. اور پھر یہ تقوی کے جو معاملات ہیں, اب تقوی کیوں اللہ پاک اہمیت دے رہے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں حکم دے دیا, اب اس کے بینیفٹ سنیے. بینیفٹس اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وعلم واتقوا اللہ, آگے ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ واتقوا اللہ, دو دفعہ اللہ پاک یہاں تقوی کا ذکر کر رہے ہیں. بعض لوگوں کے دل میں آتا ہے نا بھائی تقوی پر بہت بیان ہوتا ہے, بھائی یہ قرآن پاک کا بیان ہے, کیا کریں, اپنی طرف سے تو لائے نہیں ہے. تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں واتقوا اللہ, یہاں پھر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں تقوی اختیار کرو, واعلموا, خوب جان لو, سمجھ لو اچھی طرح, شک مت کرنا, ان اللہ مع المتقین, میں متقین کے ساتھ ہوں. اب یہاں سے اب متقین کے فائدے حکم دے رہے ہیں اللہ پاک, تقوی کیسے ملے گا. پھر آگے اللہ پاک لالچ دے رہے ہیں, حکومتیں بھی چلتی ہیں نا کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر, تو بھائی اللہ پاک ارحم الراحمین ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر سب سے بڑی تمہیں دولت کیا ملے گی, تم میرا ساتھ پاؤ گے ہر وقت ہر جگہ. ان اللہ مع المتقین, خوب جان لو یعنی سمجھ لو, شک نہیں کرنا. بات یہ ہوتی ہے اللہ کا ساتھ تو کافروں کو بھی حاصل ہے, ہندو عیسائی یہودی جو ظالم ہیں صدیوں کے, تو سب کو اللہ کا تعلق حاصل ہے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غضب کی نگاہ ڈالنا اللہ کی کسی بندے کے اوپر, ناراضگی کی نگاہ ڈالنا کہ بھائی کھا لے تھور لے جتنا کھانا ہے کھا لے, عیش کر لے, زنا کر لے, شراب پی لے, لیکن آئے گا تو میرے پاس ہی دائمی جہنم ہے. تو ایک ساتھ اللہ کا ویسا ہے کہ اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کافروں کو, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مسلمان بندہ مومن جب کوئی نماز پڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے یا کچھ اچھا کھانا کھاتا ہے, تو اللہ پاک دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو اللہ کی محبت کی نظر اس پہ پڑتی ہے, یہ میرا پیارا لائق بندہ ہے جو مجھے ناراض کرنے سے بچتا ہے. تو جب اللہ پاک اس پہ محبت کی نظر ڈالیں گے تو اس نے دل میں وہ گدگدی محسوس کرے گا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے محسوس کرے گا. آج لوگ کہتے ہیں نا میں نماز قرآن ذکر اذکار کرتا ہوں لیکن مجھے کیفیت نہیں ملتی, کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی, قلب کا بڑا عجیب سا حال رہتا ہے. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی مثال حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ دیا کرتے تھے, جب خوب تم نے اچھے کپڑے پہنے اور اتنے عود تم نے لگا لیا اور خوشبو اٹھ رہی تھی اور تم خود اس خوشبو سے مفت ہو رہے تھے, تو کس نے کہا تھا کتے بلی کا پخانا بھی دوسری طرف لگاؤ؟ اتنے عود کا بیڑا غرق ہو گیا, خراب ہو گیا سارے کپڑے, جو خوشبو تھی اس میں بدبو آنے جب مکس ہو کے آئے گی تو تمہیں خوشبو کا ادراک رہے گا؟ پر میں آج ہم مسلمانوں کی اکثریت یہی کام کر رہی ہے. کیا مطلب؟ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ہم, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, داڑھی ٹوپی بھی ہوتی ہے, حج عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, دینی امور میں بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے خوشبو, نیک اعمال کرنا, یہ ہے خوشبو, خوشبوؤں کا عطر لگانا. لیکن پھر کیا کیا, اس نیک صحبت سے ہم باہر آئے, آتی جاتی عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا, لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیا. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لعنہ الناظرہ منظور علیہ, اللہ لعنت فرما اس پر جو دوسری نامحرم لڑکیوں کو عورتوں کو دیکھے, اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. کس کی بد دعا آ رہی ہے, کس کی لعنت آ رہی ہے؟ لعنت کی بد دعا امام الانبیاء جن کے لیے کائنات بنی, وہ لعنت کی بد دعا دے رہے ہیں بد نظری کرنے والے مردوں پر, ان عورتوں پر جو ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ہے نجاست لگا دینا، گویا ایسا ہی نجاست لگا دینا، تو پھر اس کے بعد کیفیات نہیں ملیں گی، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں آئیں گے۔ کیفیات جو نہیں مل رہی نا آج کل، وہ یہ وجہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ چند دن آدمی غم حسرت اٹھائے، پھر نیک اعمال کرے لیکن نظروں کی حفاظت کرے اور گناہوں سے بھی بچے، تو پھر کم از کم 15-20 دن کر کے دیکھ لے، اپنی قلب کی کیفیات تو خود دیکھے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ دباؤ دل پہ پڑنا چاہیے، پریشر اس چیز کا، ہو کیا رہا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہماری۔ تو جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو پھر اللہ کے نام کا مزہ، اللہ کے نام کی خوشبو نہیں آتی، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں آ سکتے۔ بھائی اللہ کی بڑی پاک ذات ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، کبھی ہم نے غور کیا کتنا پیارا مزہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے تو ناپاک دل میں نہیں آتا، اللہ پاک ہے تو ناپاک دل میں نہیں آتا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو میں کہاں تمہیں ملوں گا، میں زمین و آسمان کی بلندیوں میں تمہیں نہیں ملوں گا، پہاڑوں پہ تمہیں نہیں ملوں گا، پہاڑ میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے، لیکن اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو کسی بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب دیکھنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔
سبحان اللہ،
یہ حدیث شریف ہے، کیا مطلب؟ کون سا ٹوٹا ہوا دل بندہ ہے مومن کا؟ گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے، حرام کاموں سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے، چڑ آتی ہے، تھوڑی سی وحشت تاری ہوگی، تھوڑا سا غصہ آئے گا، کر کے دیکھے آدمی عمل، بس یہی تو، یہی چڑ وحشت تو چاہیے اللہ کو، یہی تکلیف تو چاہیے دل کے اوپر، اس کے بعد پھر انعامات تقوی بندے کو حاصل ہوتے ہیں، ایسا بندہ پھر اللہ کا مقرب بنتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں کثرت سے قبول ہوں اور مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں، ہر دعا نہیں، کثرت سے دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، مستجاب الدعوات بنا دیے جاؤ گے۔ تو کہاں کہاں تک احاطہ کر رہا ہے تقوی، کہاں تک بیان کریں؟ بہرحال، تو جب آدمی تقوی سے رہتا ہے تو جب اس کی کیفیات بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور آگے کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میرا ساتھ ملے گا، تو جب کوئی اللہ پاک کا ساتھ حاصل کر لیتا ہے تقوی کی برکت سے، تو بنا بات کے اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں اور دل ٹوٹا ٹوٹا ہوا رہتا ہے۔ اس وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ آدمی زبان سے نہیں بتا سکتا، بس آدمی تقوی سے رہ کے دیکھے، اس کی قلب کی کیفیات کچھ ایسی ہو جائے گی، اللہ کا خاص تعلق مل جاتا ہے۔ پھر کیسا خاص تعلق ہوتا ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ غالباً فرمایا یہ شعر یا کسی دوسرے بزرگ کا، بہرحال، کہ تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں، اللہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں مگر آواز نہیں ہے، ایک ہم تم ہی ہیں آگاہ اس ربط خفی سے، ایک ہم تم ہی ہیں آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ تو ایسا تعلق حاصل ہو جاتا ہے بندے کو، اور پھر بڑھتے بڑھتے پھر روحانی مکاشفات ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متقی اللہ والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ برا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ، یعنی وہ خود نہیں دیکھ رہا، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ بڑی عجیب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس کی آنکھوں میں، اس کے وجود میں اللہ کا تعلق مالا کی طرف اشارہ ہے۔ وہی بات تقوی کی برکت سے، ان اللہ مع المتقین، کہ تقوی کی برکت سے اس کو اللہ کا ایسا ساتھ مل گیا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے وہ۔ تو اب وہ اللہ کے نور سے جب کوئی چیز دیکھے گا تو بھائی اس کا دیکھنے کا انداز یا جو چیزیں اس کو نظر آئیں گی وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، عام نظر نہیں آتی۔ اس کے پھر کئی واقعات ہیں، ایک حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ، تو کیا کہنے، یہ پہلے سکھ تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے تھے، یہ سکھ تھے، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہوئے، پھر اللہ والے سے تعلق قائم کیا، پھر تعلق قائم کر کے پتہ نہیں بہت ہی کتب ابدال غوث پتہ نہیں کون سے مقام تک یہ پہنچے۔ تو ان کا کشف بڑا مشہور تھا، کچھ نئے لوگ آئے اور سوچے، انہوں نے ان کے بارے میں سنا تھا ان کا کشف بہت مشہور ہے، انہوں نے کہا چلو ان کو آزماتے ہیں۔ تو دو تین لوگ آئے، کچھ ہدیے لے کر آئے، کچھ پھل تھے مختلف قسم کے، تو ان لوگوں نے آزمانے کے لیے کچھ ناجائز اور حرام کے پیسے تھے وہ، ان سے کچھ پھل خریدے اور کچھ نے حلال پیسوں سے خریدے، اور ان پھلوں کو مکس کر دیا اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے، ملے ان سے جا کے، انہوں نے ایک نظر ڈالی پھلوں پہ اور مسکرائے، پھر انہوں نے چھانٹنے شروع کر دیے پھل، اور پھر جو حرام کی کمائی تھی ان لوگوں نے نشان لگائے تھے خفیہ، ان کو پتا تھا کہ اس میں حلال کی کمائی کون سے اور حرام کی کون سے، تو انہوں نے حرام کی کمائی کے پیسے الگ کر دیے اور حلال کی کمائی کے پیسے سے جو پھل خریدے الگ کر دیے، اور جو حلال کے جو پھل تھے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ دیے، کہ یہ میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، باقی یہ والے جو پھل ہیں تو میری طرف سے خود قبول کر لو، خود کھا لو۔ اب تو وہ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ تو بہت ہی زبردست اللہ والے. بہرحال پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ حضرت بیعت کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں بیعت نہیں کروں. انہوں نے کہا کیوں حضرت آپ تو بیعت کر لیتے. کہیں گے تم تو میرا کش دیکھنے آئے تھے, مجھے آزمانے آئے تھے کہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہوں کتنے پانی میں ہوں, ابھی جاؤ ابھی نہیں کروں گا. پھر بہرحال وہ چلے گئے. پھر بعد میں آئے تو ان کو پھر بیعت کر لیا تھا. تو یہ کہلاتا ہے بندہ نور کی, بندہ مومن کی فرافت سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے, لیکن بھائی اس مقام تک پہنچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے, دلوں کو توڑنا پڑتا ہے, غم حسرت اٹھانی پڑتی ہے. بعض جب آدمی تقوی پر آتا ہے تو لانتان ملتی ہے, اپنے گھر والے خلاف ہو جاتے ہیں. ذرا سا آپ کہہ دیں سیدھی سیدھی آپ نماز روزہ قرآن پڑھتے رہے تو کہیں گے ماشاء اللہ بہت ہمارا بچہ نیک ہے. لیکن وہی بچہ بولے بھائی شادی ہونے والی ہے کسی کی گھر میں یا کوئی عزیزوں میں, بھائی وہاں تو مخلوط ماحول ہے, لڑکے لڑکیاں سب ساتھ ہیں, مووی تصاویر بن رہی ہیں, اور آپ سلسل نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس جہاں اللہ کی کھل کی نافرمانی ہو رہی ہو مت جاؤ, منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بیچارہ بچہ بول دے تو پھر دیکھیے کیسے اس کی لانتان ملتی ہے. کہاں اور بیٹھ رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو, ہمیں نہیں پتہ, آج تم اتنے بڑے ہو ہمیں دین سکھا رہے ہو, کچھ نہیں ہوتا, زمانے کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے, حقوق و لباد بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو پتہ چلا جب تک تقوی اختیار نہیں کیا تھا تو آنکھ کا تارا تھا, اب کیا ہو گیا بھائی, اب تقوی اختیار کر رہا ہے تو نمک پارا بن گیا بیچارہ, ہو نمکین کڑوا لگ رہا ہے لوگوں کو. تو یہ عام بات ہے. تو جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی سے رہتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرتا ہے تقوی کو, کہتا ہے بھائی مرد الگ عورتیں الگ, کتنے لوگ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ خاندانوں میں لڑائیاں پھڑے ہوگا اس بات پہ, صرف اتنا کہا کہ عورتیں الگ اور مرد الگ, کیونکہ یہ دم پہ پیر رکھنا مزہ آتا ہے نا. ارے سب اپنے ہی تو ہیں, چیخ پڑے اپنے ہی تو ہیں سب. بھائی اپنے کیا, یہ کون سی شریعت ہے, اللہ کے دین کے آگے اپنا دین کیوں پیش کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, محرم اور نامحرم. بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں ہو جاتی, جو اپنی بیٹی اللہ نے سگی دی ہے وہ وہی بیٹی ہے. بہن کہنے سے بہن نہیں ہو جائے گی, جو اللہ نے بہن سگی رکھی ہے وہی محرم ہے. کتنے واقعات ہوئے بہن کہتے 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 منہ بولی, بہن کہتے کہتے دل آ گیا, بعد میں شادی کر لی. یہ کیا تھا بھائی, بہن تم کہتے تھے, چھوٹی بہن کہتے تھے تم, تو گھر میں آنا جانا تھا, وہ بھائی صاحب کہتی تھی آپ کو, یہ کیا ہوا, دل آ گیا. تو اللہ نہ کرے کبھی حرکت اپنی سگی بہن کے ساتھ کرے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سگی بہن ہے. تو اس لیے حضرت والا فرماتا ہے منہ بولے کے رشتے جو ہوتے ہیں یہ اکثر حرام مزے لینے کے لیے لوگ قائم کر لیتے ہیں. قائم باقاعدہ ایک صاحب نے بتایا حضرت سے بیعت, انہوں نے کہا حضرت میری بیوی جو ہے وہ پردہ بھی کرنے لگی, سب کچھ ہے, لیکن مجھے ڈانٹ کے کہتی ہے خبردار میں نے سب کچھ پردہ کر لیا, سب کچھ ہے, لیکن ایک جو میرا کزن ہے وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح, اس کے معاملے میں آپ کچھ نہیں بولیں گے. اب وہ بیچارے سیدھے سادھے سے ڈر گئے. اب وہ کہنے حضرت میں آفس آ جاتا ہوں, گھر میں کوئی ہوتا نہیں, وہ اکیلے رہتے تھے, کہیں گے وہ میرا جو اہلیہ کا کزن ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے ان کا بھائی بخول ان کے, اور میرے آفس آنے سے پہلے پہلے وہ گھر سے چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ, یہ کون سا بھائی ہے, ایسا تو سگا بھائی کے ساتھ بھی خلوت جائز نہیں ہے, اس طرح تو بلا وجہ کو تو کزن کیا بیچتا ہے, تو بھگاؤ اس کو. بہرحال تو عجیب عجیب یہ معاشرے میں فتنے پھیلے ہیں. اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ بعض لوگ آپا آپا کرتے ہیں, تو فرمایا ایسے جو لوگ اکثر ہوتے ہیں وہ آپا آپا کہہ کے اس کے پاپا پہ چھاپا مارتے رہتے ہیں. تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے, یہ چیز صحیح تھوڑی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ آتے ہیں حج کر کے, جنرل ٹرمینل پہ آپ یہ سین دیکھیے, حاجی صاحب آئیں اور حج کر کے بھائی 40 دن آپ رہ کر آئیں, مثال کے طور پہ لاکھوں روپے آپ نے خرچ کر دیے, اب تو 12-14 لاکھ میں حج ہو رہا ہے, اور 40 دن آپ نے لگائے, لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے, اتنا روئے پیٹے, ماشاء اللہ آپ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے صلاۃ وسلام پڑھا, ملتظم سے آپ چپٹے, کتنے گناہوں کی معافی مانگی, رو دھو کے آئے, سب کچھ پاک صاف ہو گیا, اور جنرل ٹرمینل پر پہنچے, یہ منظر ہر کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد سامان کی ٹرالی آ رہی ہے, اور پھر باہر آئے جنرل ٹرمینل کے, جو جپیاں ڈالنی شروع کی, جو گلے ملنا شروع کیے, کیا مرد کیا عورتیں کیا لڑکیاں, کیا اپنی بیوی کیا دوسری بیوی یا دوسرے کی بیوی, کچھ نہیں پتا, دھڑا دھڑ سینے سے سینہ چپٹ رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا لانتی کام ہو رہا ہے, یہ حاجی صاحب ہیں پاجی صاحب ہیں, یہ تو پاجی ہو کر آئے ہیں, تو اس سے پہلے تو پہلے صحیح تھے بھائی, یہ تو حاجی آپ ہو کر آئے ہو, یہ سینہ آپ نے بابے ملتظم سے لپٹایا تھا, یہ کیا کر رہے ہو آج ان موضوعات پہ, کوئی بولتا ہی نہیں, تو تخوا رہا تو مطلب ساری جو محنت کی 40 دن کی برباد کر لی. ارے بھائی جو کما کر لائے اس کو بچاؤ بھی تو صحیح. اب اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے حج کے بعد اگر دیکھ رہا ہو اس کا حج مقبول ہے یا نہیں اللہ کے دربار میں, قبول ہوا ہی نہیں ہوا وہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن کچھ اس کی اہم علامت یہ فرماتے تھے وہ کہ اگر حج کے بعد اس کے شب و روز بدلنا شروع ہو گئے, اور اصل میں اس کی نفل اور ذکر اذکار میں قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ مت دے کو حج کے بعد بڑھا, یہ بھی مبارک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ دیکھو اس کے حج کے مقبول ہونے کی، قبول ہونے کی، اگر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی حج کے بعد تو سمجھ لو عند اللہ اس کا حج مقبول تھا، قبول ہو گیا. تو یہ چیز دیکھنے والی ہے. لیکن اگر کوئی حج کر کے بھی وہ حاجی صاحب ہیں لیکن وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں تو وہ پھر پاجی صاحب کہلائیں گے وہ. تو بھائی حج تو ایسا کر دیتا ہے بندے کو، آپ اسلم فرما رہے ہیں جیسے بندہ اب ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے، زیرو میٹر کر کے اللہ پاک بھیجتے ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو تقوی کی طرف بات ہو رہی تھی. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز روزے اور ذکر اذکار کے بارے میں، ظاہری عبادت کے بارے میں کچھ اس نے بات چیت کری، پھر اس نے تقوی کے بارے میں بات کچھ کری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ تم ظاہری عبادات کو تقوی کے برابر مت مساوی قرار دو، کیونکہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، تقوی بہت بڑی چیز ہے. تو جب آدمی تقوی سے رہتا ہے تو اللہ کا خاص قرب ملتا ہے، اللہ کا ساتھ اس کو ملتا ہے، اور اللہ کا ساتھ ملنے کی بہت علامتیں ہوتی ہیں. علامت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ساتھ جب کسی بندے کو ملتا ہے تو اس کی پریشانیاں اللہ پاک نہیں رکھتے، اس کی پریشانیوں سے اس کا اخراج کر دیتے ہیں، غموں سے نکال دیتے ہیں. اب اللہ کا ساتھ مل گیا، ان اللہ مع المتقین، ساتھ مل گیا. اب آگے وعدے سنیے، سورہ طلاق میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہر مصیبت سے نکال دیں گے. اب اللہ کا ساتھ جب ملے گا، ترتیب بار بتا رہا ہوں آیت، تو جب ساتھ ملے گا تو ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے بھائی، اب آگے ہوگا کیا اللہ کے ساتھ سے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں مصیبتوں سے تمہارا اخراج کر دوں گا، پریشانیوں سے نکال دوں گا. نمبر دو، امر ہی یسرا، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دوں گا. آج لوگ کہتے ہیں نا، جس کام میں ہاتھ ڈالو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کام کا، فلاں آدمی پیسے لے کے بھاگ گیا، کام چلا ہی نہیں، خرابی ہو گئی ساری، ہو کے نہیں دیتا کوئی کام، یا شروع کرتا ہوں بیچ میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو اللہ فرما رہے ہیں امر ہی یسرا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے. اور آخر میں تیسرا نام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، مالا مال کر دوں گا، رزق دوں گا. مصیبت سے نکال رہے ہیں، کاموں میں آسانی پیدا کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ چلاک مت بنو، زیادہ عقل مت چلاؤ، وہم و گمان کو وہاں سے دوں گا جب وہم و گمان میں نہیں ہوگا. عقل کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب؟ اصل جو چیز ہے جس کو تمہیں فوکس کرنا ہے کہ مجھے ناراض کرنے سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، تو پھر میں کہاں سے دوں گا؟ وہ یہ میرا کام ہے، وہاں سے دوں گا جو تمہاری سوچ نہیں جا سکتی. ہم کہتے ہیں یار میری نوکری، میرا کاروبار، وہ یہی تو ریسورسز ہیں، اور کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ یہی نفی کر رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، اس کو چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، وہاں سے دوں گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے. تو مالا مال کر رہے ہیں اللہ پاک. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، بہت سے لوگ عزت کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں ہمیں عزت ملے، پذیرائی ملے. تو یہ ایسی سوچ رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ اس میں کبر تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میری بے عزتی کریں. مطلب اس معاملے میں معتدل مزاج ہونا چاہیے، نارمل، نہ یہ خواہش ہے لوگ مجھے بے عزت کریں، نہ یہ کہ لوگ مجھے زیادہ، بہت ہی زیادہ کیوں نہیں پوچھا گیا. تو یہ چیز بھی غلط ہے، اعتدال میں رہے آدمی، سوچ معتدل ہونی چاہیے، باقی تو اللہ کے اختیار میں سارے معاملات. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ کے دربار میں بندہ اللہ کا عزت دار بندہ بن جائے گا. اللہ کا دربار بتائیے، کہاں اللہ کی اتنی بڑی ذات اور کہاں ہم جیسے ناپاک. اللہ فرما رہے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ وہ عزت دار ہیں جو متقی ہیں. تو جب بندہ اللہ کے دربار میں جب مقرب بن گیا اور متقی بن گیا اور اس کو عزت حاصل ہو گئی، تو وہ جہاں جائے گا اس کو عزت ملے گی، کیونکہ بھائی ہیڈ آفس میں اس کی عزت ہے. اب برانچ آفس تو دنیا ہے، تو جہاں جائے گا عزت ملے گی. تو عزت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ تقوی اختیار کرے، اللہ کے دربار میں عزت پا جائے گا. جب اللہ کے دربار میں عزت ملے گی تو بس سب جگہ جہاں جائے گا عزت ملے گی، لیکن اس لیے تقوی اختیار نہ کرے عزت ملے گی. یہ بھی تو لالچ آ گیا، تو دنیا آ گئی تو اس چکر میں نہ پڑے. تو یہ ہو گیا. اسی طرح اللہ نے ایک جگہ فرمایا، فلانحینہ حیاتن طیبہ، جو شخص متقی لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کی آخرت تو آخرت، دنیاوی زندگی کو بھی بالطف اور مزیدار بنا دوں گا. ذرا غور کیجیے، اللہ آخرت تو آخرت اچھی ہوگی شاندار، لیکن دنیاوی زندگی کو بھی بالطف اور مزیدار بنا دوں گا. اور لام تاکید بانون ثقیلہ جو علماء حضرات ہیں سمجھتے ہیں، حضرت اللہ پاک نے قرآن پاک میں عربی گرامر کے حساب سے فرمایا کہ عربی کچھ ایسے الفاظ اس کو ترجمہ ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ اس کی اکثر تشریح کیا کرتے تھے، کہ اللہ فرما رہے ہیں ضرور بالضرور جبکہ اللہ پاک کا اتنا کہنا کافی تھا کہ آخرت تو آخرت تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی بالوت مزیدار بنا دوں گا. یہ اللہ پاک نے کیوں اتنا اہتمام کیا کہ ضرور بال ضرور؟ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا آگے ایسے میرے بندے ہیں گے جن کے ایمان و یقین میں کمی ہوگی. تو اللہ فرما رہا ہے شک مت کرنا, کسی بولی صاحب کا وعدہ نہیں ہے, کسی اللہ والے کا وعدہ نہیں ہے, میں تمہارا رب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہوں, بس تم تقویٰ اختیار کرو, تمہاری زندگی دنیاوی زندگی کو بھی بالوت مزیدار بنا دوں گا, ضرور بال ضرور, شک مت کرو. اللہ, اور مزید آخری نام اور ایک اور بات, اللہ نے فرمایا یہ جو آج کل یہ فرقہ پرستی چلتی رہتی ہے, یا لوگ بہت سے گھبراتے ہیں میں کہاں جاؤں, کس کے بیان میں جاؤں, کون اللہ والا ہے, کوئی سفید پگڑی والا, کوئی کالی پگڑی والا, کوئی نیلی پگڑی والا, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو کہیں جاتا ہی نہیں. تو یہ بھی سب بہانے ہوتے ہیں دین کی طرف نہ آنے کے. لڑکی کا ٹارگیٹ تو پورا کر لیتے ہیں, اس میں نہیں کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, پسند کی لڑکی تو مل نہیں رہی, نہیں کہتے ہیں نہیں اب ایک نہیں ملی نا, کوئی بات نہیں دوسری دیکھوں گا, تیسری دیکھوں گا. تو چار چار سال تک لڑکیاں تلاش کرتے رہتے ہیں شادی کی, نہیں جب اپنے مقصد کی مل جاتی ہے تو شادی کر لیتے, کیونکہ طلب ہے نا شادی کی, اس لیے اتنی مشقت اٹھا لی. دین کو اتنا سستا اور ہلکا سمجھا ہوا, اس میں مشقت برداشت نہیں ہوتی. بہرحال تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو ایسا نور فارق عطا فرماتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اس بندے کو ایسا نور فارق, ایسا نور عطا فرماتا ہوں کہ جس سے اس کو حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی. بتائیے آپ, تقویٰ اگر آئے گا تو بندے کو اللہ نور دیں گے, مولوی صاحب نہیں دیں گے, کوئی اس کے فرقے کے علامہ نہیں دیں گے, بلکہ اللہ رب العالمین اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے اس کو تمیز آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اللہ کے نور سے دیکھے گا وہ بھی. تقویٰ کتنا کہاں تک یہ معاملہ چل رہا ہے, اور سب سے بڑا انعام تقویٰ کا کیا ہے جہاں بات ختم ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, میرا ولی میرا دوست صرف وہ ہے جو تقویٰ سے رہے گا. نبیوں کے بعد جو دوسرا درجہ کہلاتا ہے اولیاء اللہ کا, وہ کہلاتا ہے ولیوں کا, اولیاء اللہ کا. اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو اپنا ولی اپنا دوست بنا لوں گا جو تقویٰ سے رہے گا. تو یہ انعامات مختصر سے احادیث مبارکہ میں بہت ہیں. اب ایک اور اہم بات, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث شریف ہے تو جو انعام بتایا تھا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جب اللہ پاک نے ایک دفعہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے ہر مصیبت سے نکال دیں گے, لیکن اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا حوالہ دوبارہ دے رہے ہیں. ذرا غور کیجئے اہمیت, مطلب کیا ہے, اس بات کو اہمیت دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت قرآن پاک کی صرف ایک آیت پکڑ لے, بتائیے پورے قرآن پاک کی بات نہیں کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میری امت اگر ایک قرآن پاک کی آیت کو پکڑ لے یعنی سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کے سارے غم و پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ پاک الگ فرما رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ اس کی تاکید کر رہے ہیں, لیکن امت سمجھ میں نہیں آ رہی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, پریشانی آ جائے جاتے ہیں پھر عاملوں کے پاس, تعویذ گنڈوں کے پاس, تعویذ گنڈے لے لے دوسرے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی نہیں. تو بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے, تقوی میں سارے علاج پوشیدہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا ساتھ ملے گا اور سارے اس کے بینیفٹ بتائے, پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا, خوب جان لو خوب سمجھ لو, جس طرح آگے اللہ نے فرمایا تھا نا شروع میں کہ میرا تمہیں ساتھ ملے گا, سارے بینیفٹ بتانے کے بعد, محبت فرمانے کے بعد, لالچ دینے کے بعد, ساری بات سمجھانے کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں کچھ اور فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھو پھر کہہ رہا ہوں, پھر آخر میں یہ سمجھنے کے ایک طرح سے تھرڈ ڈگری اللہ کی, کہ پیار سے اگر نہیں مانو گے تو سنو پھر آخری بات, وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا, جان لو خوب سمجھ لو اچھی طرح سے, اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, میرا عذاب پھر بہت سخت ہے. پھر آخر میں اللہ پاک نے تھرڈ ڈگری استعمال کر دی کہ میں سارے دیکھو پیار سے سمجھا رہا ہوں, جس طرح شفیق باپ ہوتا ہے نا بچوں سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں کھانے کو دوں گا, تمہیں پیسے بھی دے رہا ہوں, تمہیں عیش کرا رہا ہوں, سارے مزے کرا رہا ہوں, لیکن دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا, میری نافرمانی نہیں کرنا, ورنہ ساری فیسلٹیز بند کر دوں گا اور گھر سے باہر نکال دوں گا, کک آؤٹ کر دوں گا. ہوتا ہے نا, تو ایک باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں بچوں کو عیش کرا رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, پلا رہا ہوں, یہ میری بات سنتے نہیں ہے, مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ہمیں تو بڑا غصہ آتا ہے ہماری اولاد نافرمان ہو جائے. ہم جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے میں عیش کرا رہا ہے, اس کی طرف ہماری عزت محبت ہمارے قلب میں آتی نہیں ہے اس کی, تو نعوذ باللہ ہماری عزتیں کیا خدا سے زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو جہاں جو ماں باپ کی جو عزتیں نہیں کرتی ہیں اولادیں, اس کی اکثر وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ والدین کا تعلق ماللہ اللہ سے ویسا نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے, جب والدین اللہ کے نافرمان ہوں گے تو آپ کی اولادیں کہاں سے فرما برداری کریں گی؟ تو والدین کے اوپر بات ہو رہی تھی بہرحال، تو اللہ پاک جو ارشاد فرما رہے گئے تقوی کے اوپر بات چل رہی ہے، تو اللہ نے پھر آخر میں تھرڈ ڈگری یوز کر دی گئے وتق اللہ، دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ شروع کرنا ہے بات کو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، وعلمو پھر جان لو، شک مت کرنا اس میں بھی کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، اس پورا اللہ پاک نے اس کو فائنل کر دیا، عذاب سخت ہے. اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ ایک جگہ کہ دوبارہ فرمایا وتق اللہ، خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ تمہیں مجھ سے ایک وقت آئے گا، وتق اللہ وعلمو انکم ملاقوہ، کہ ایک وقت آئے گا، اچھی طرح سمجھ لو، تقوی اختیار کر لو، وعلمو سمجھ لو کہ تمہیں بے شک ایک دن وہ آنا ہے کہ تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مر کے میرے پاس آؤ گے. کس کس طرح سے اللہ مضمون سمجھانا، اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، وتق اللہ، گناہوں کو چھوڑو، گناہ گناہ گناہ، اس پہ بات ہی آج کل نہیں ہو رہی ہے، بہت کم کہیں کوئی بیان تو ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہو. تو اللہ پاک پھر آخر میں اس طرح سے سمجھا رہے ہیں، عذاب کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک، اب فیسلٹیز وغیرہ جو بینیفٹس تھے اس کی بات نہیں ہو رہی، دونوں رستے اللہ نے دکھا دیے کہ دنیا بھی تمہاری پھر جہنم بنے گی. حضرت والا فرماتے ہیں نا اس کی مثال، منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا، منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا، لاکھ اللہ پاک بنگلے کوٹھیاں دے دیں، لاکھ پیسہ آ جائے، لیکن دل میں وحشت ہوگی، دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہوگی، وجہ نہیں پتہ سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ایسی بات، بغیر اسباب شاندار ہوں گے لیکن دل میں گھبراہٹ بے چینی ہوگی، بندہ کہے گا یار پتنی کیا مسئلہ ہے، وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیا وجہ ہے. بہرحال تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کر لو، دیکھو پھر اللہ فرما رہے ہیں، پھر بات تقوی شروع کرے، وا علم، اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک دن تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، مر کے آنا ہے نا میرے پاس، موت کے وقت سے نزع کے عالم سے، جب نزع کا عالم شروع ہوتا ہے تو برزخ کھل جاتا ہے، پردے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، فرشتے اور دوسری جو چھپی ہوئی مخلوقات نظر آنے لگتی ہیں، بس یہاں سے اللہ کی ملاقات شروع، پھر قبر، پھر حشر. تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو تقوی اختیار کر لو، کیونکہ تمہیں ایک دن مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تم ساری زندگی دنیا میں نہیں رہو گے، تمہیں چار یہ قبر کے گھڑے میں آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے. تو ہماری روحوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ پاک وتق اللہ سے کر کر کے، بار 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 کہہ رہے ہیں دیکھو مرنا ہے. اور پھر اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا وتق اللہ، آگے یہ ساری سورہ بقرہ کی آیت بتا رہا ہوں، یہ پڑھ لیجیے گا جا کے، سورہ بقرہ میں ساری آیت یہ وتق اللہ، خوب جان لو سمجھ لو، بعلم، اچھی طرح سے تقوی اختیار کرو، دیکھو اور خوب سمجھ لو، جان لو کہ تمہیں حشر والے دن میں جمع کروں گا، تمہیں تم سب کو حشر والے دن جمع کروں گا، اور تمہیں اس کے حساب سے پھر جبر سزا ملے گی، وتق اللہ. تو یہ سوچنے سمجھنے والی باتیں بھائی، کتنی اہم باتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں تقوی کو لے کے. تو آج جو پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کئی مغربی ممالک میں آپ کسی بلی کو مار دیں، کتے کو مار دیں، مقدمہ چل جائے گا کہ آپ نے انسانیت کے خلاف آپ نے یہ عمل کیا، جانور کو آپ نے کیوں مارا، لیکن مسلمان کو وہ مار دے، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، ٹرافیاں دی جاتی ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں. آج ہمارا مسلمانوں کا خون جو ہے اتنا سستا کیوں ہو گیا، کتے بلی جانوروں سے زیادہ کمتر ہو گیا، بھائی ایسا تو اب مسلمان کا خون نہیں تھا، مسلمان کا خون تو بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ آج ہم جانوروں سے ارزل کیوں ہو گیا مسلمان کا خون؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات کو ہمارا ہم نے اپنا دین بنا لیا. آج 20 سال سے لے کے 50-60 سال تک کے انسان کی، مسلمانوں کی ہر ایک کی شریعت بندے نے اپنی الگ بنا رکھی. مصیبت تو یہ ہر بندے سے آپ بات کریں، ہر بندے کی ایک نفسیات اسلام کے اوپر جب بات ہوگی، اس کے جو اعمال ہوں گے وہ کچھ اور ہی انداز میں پیش کرے گا. ہر بندے نے اپنے حساب سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ڈیڑھ منٹ کی مسجد بنا لی ہے. ایک مسلک کے ہوتے ہی بھی 10 قسم کے لوگوں کے مسلک ہوتے ہیں، ہر آدمی نے انفرادی انڈیویجلی طور پہ اپنے حساب سے شریعت کو بنا لیا، اور اس نے سمجھ لیا کہ بس جو میں نے دین کو سمجھا وہی حق ہے، بس اسی میں میری نجات ہے. تو بھائی یہ بیوقوفی ہے، دین کو صحیح لوگوں سے سمجھے جو اس کے اہل ہوں، جو تقوی جن کو نصیب ہو، اور شاندار اور اس کے اعلیٰ دین کے ہونے کی ضمانت ہی اگر کسی کی وقت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کے ساتھ، نماز، روزے، قرآن، ذکر، اذکار کے ساتھ اگر کسی کے اعمال میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور جس کے گناہ چھوٹ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کی بہت مبارک حالت ہے، جتنا چاہے وہ خوشی منائے وقت کے ساتھ ساتھ جس کے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفلی چیزیں تو بڑھ رہی ہیں، نوافل تو اس کے بڑھ رہے ہیں، قرآن ذکر اذکار تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا تقویٰ نہیں بڑھ رہا، بلکہ وہ تو اور ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ وہی کا وہی تقویٰ تو فکر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھائی جنت جہنم کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ چاہے تو بڑے بڑے ولیوں کو کسی ایک بات پہ پکڑ کے جہنم رسید کر دے، اور اللہ چاہے بڑے بڑے فاسق حاجر گناہگار لوگ ایک نیکی کو منتخب کر کے جنت میں ڈال دے، وہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ لیکن قانون اللہ کا یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیک اعمال بھی اور گناہ بھی، تو ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا۔ سورہ اعراف پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی فصل ہے۔ اس کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے مفسرین نے کہ یہاں مقام اعراف میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو تقویٰ جن کو حاصل نہیں تھا، لیکن نیکیاں بہت کرتے تھے، ماشاء اللہ داڑھیاں تھیں، ٹوپیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے نہ وہ جنت میں جانے کے قابل رہے، نہ جہنم کے بیچ میں ایک فصل ہے جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے، وہاں رکھیں گے۔ اللہ پاک تو تقوی کے تقوی اختیار نہ کرنے کے نقصان دیکھیے آپ، تو پھر اس کے بعد بیچارے حسرت سے کبھی ادھر دیکھیں گے جنت کی طرف، اللہ سے رو کے دعا کریں گے، اللہ واہ کیا نظارے ہیں، اللہ ہمیں بھیج دے، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم اللہ پاک ان کو دکھائیں گے تو وہ ڈریں گے اس سے۔ پھر ایک وقت آئے گا اب وہاں کا کہ ہم کہتے ہیں نا جی وہ جنت میں آگے ڈال دیں گے مقام عراف والے لوگوں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے، لیکن دنیا کے 80,000 سال کے برابر برزخ کا آخرت کا ایک دن ہے، تو وہاں کا ایک دن یہاں کے 80,000 سال کے برابر ہے، تو وہ اگر ڈالا بھی تو بیچ میں انتظار کتنا کرنا پڑے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی جب اتنی محنت ہم لوگوں نے کر لی ماشاء اللہ، نماز قرآن ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، داڑھی ٹوپیاں بھی رکھ لیں ماشاء اللہ، اور اللہ کی محبت بھی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی رکھتے ہیں، بہت مبارک حالت ہے، ذکر کی مجلس میں ہم آتے جاتے ہیں، صحبت میں آتے ہیں، تو اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کا پیار نہیں ہوتا، کیوں آتے ہیں؟ لیکن بھائی بس تھوڑی سی ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا سا تقوی کو اپنے بڑھائیں نیک اعمال کے ساتھ، یعنی گناہوں سے بچیں، پھر مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایسی کوشش کرو کہ دخول اول موت کے ساتھ ہی جنت میں جانا نصیب ہو، کنیکٹنگ فلائٹ کے تھرو مت جاؤ جنت۔ کنیکٹنگ فلائٹ کیا مطلب؟ جیسے لوگ سعودی جاتے ہیں نا حج عمرے پہ، سعودی یا پی آئی اے کہتے ہیں ڈائریکٹ جاتی ہے، بھائی میں تو ڈائریکٹ فلائٹ پکڑتا ہوں، ہے نا، اور کچھ کنیکٹنگ فلائٹس ہوتی ہیں امریٹس وغیرہ کی جو دبئی وغیرہ سے ہوتی بھی جاتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ایسے اعمال مت کرو کہ وایا جہنم ہوتے ہوئے جاؤ، کہ پتہ نہ جان کنی کی تکلیف میں عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ اصل میں کیوں ہے سارے، کیونکہ پاک کیا جاتا ہے، ابھی موت کی تکلیف کیوں ہے، عذاب قبر کیوں ہے بندہ مومن کے ساتھ؟ وہ اس لیے گناہوں سے پاک ہو، کیونکہ دنیا میں پاک ہوا نہیں، تقوی اختیار کیے نہیں، کسی اللہ والے سے اصلاح کرا لیتا پاک ہو جاتا تو یہ عذاب نہیں آتے۔ ابھی تو پھر یہ دوسری طرف بات نکل جائے گی، اس کو بہت ہلکا لیا جا رہا ہے آج کل صحبت اہل اللہ کو، تو چونکہ دنیا میں تو پروسیس سے گزرا ہی نہیں تزکیے نفس کے پروسیس سے، تو اب موت کے وقت جان نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے تزکیہ ہوگا، اس سے پاک ہوگا، گناہ ہوگا، عذاب قبر سے اس کو پاک کیا جائے گا، پھر جب وہ اس قابل ہو جائے گا جنت میں جانے کے تو پھر گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر اللہ پاک جنت میں ڈالیں گے۔ تو یہ تو بڑی عذاب اور تکلیف دے والا پروسیس ہے بھائی جنت میں جانے کا، تو ایسے عمال کیوں نہیں آدمی کرے، کوشش تو کرے کہ یہاں اس کی روح نکلے اور یہاں پر سیدھا جنت داخلہ، ختم، بیچ میں کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ۔ تو بھائی جب ہم لوگوں نے اتنی کوشش کر لی ماشاء اللہ سے، تھوڑی سی کوشش کریں کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تقوی میں اپنے اضافہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ خاص رحمت فرمائیں گے۔ تو اب تقوی کے اوپر مزید باتیں کیا بتاؤں، جب تقوی بندے کو حاصل ہوتا ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی مزہ کیسے زندگی میں آئے گا، میوزک نہیں، ناچ گانے نہیں، لڑکیاں عورتیں نہیں، سب پردے میں پھر رہی ہوں عورتیں لڑکیاں، بندہ بھی نیچی نظر کر کے بیٹھا ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں زندگی تو پھیکی ہو جائے گی، شادی آپ نے منع کر دیا، غیر شرعی تقریبات میں مت جاؤ، تو سب جگہ شادی میں تو یہی ماحول چل رہا ہے، تو دل کہاں بہلائیں، تو انٹرٹینمنٹ کیسے ہو ہمیں حاصل ہو، دل کیسے ہمارا خوش ہو؟ تو بھائی اس کے اوپر جو ہے قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پہ باقاعدہ علماء کرام نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا، اولیاء اللہ کا اجماع ہے، اور بڑے بڑے اکابر شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابروں نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رستے کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، روحانی ویب سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو شعر پڑھا تھا نا بھی، تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں مگر آواز نہیں ہے، ایک ہم تم یہ آگاہ ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ تو اللہ سے خفیہ رابطہ ہو جاتا ہے بندے کو، خفیہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے، جب خفیہ رابطہ قائم ہوتا ہے تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں مکاشفات کے ذریعے، کشف الہام کے ذریعے उसको बहुत सी चीजें उस पर आया करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, यहाँ तक कि आप सल्लम की ज्यारत, ऐसे ऐसे औली अल्लाह गुजरे, खुद हजरत वाला हमारे रहमतुल्लाह को अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया था कि सोते में नहीं खाली बल्कि जागते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हुआ करती थी, बातचीत का मुकाम उनको हासिल था, बताइए आप। लेकिन सख्ती से मना किया हुआ था खादिमों को, अपने खादिमों को तक को कहा हुआ था कि कभी कोई मेरे हुजरे में अंदर आए तो बगैर इजाजत के, बगैर नौक के दरवाजे के अंदर ना आए, खास खादिमों को भी हुक्म था। लेकिन जो हर वक्त के जो साथ के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह पाक राज आउट कर देते हैं। तो एक साहब ने कुछ सुन लिया था, देख लिया था, तो फिर वो बगैर इजाजत आ गए थे, हजरत ने नाराजगी का इजहार फरमाया, तो फिर उन्होंने कहा हजरत माफ़ फरमा दी, हजरत ने फरमाया तुमने कुछ सुना तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो वहरी वजह डर गए थे, उन्होंने कहा तो हजरत ने फरमाया देखो अगर कुछ सुन लिया है ना तुमने तो ये बात इस हुजरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिर उनकी हजरत की वफात के बाद फिर उन्होंने ये राज बता दिया था, वफात के बाद इजाजत होता है। बुजुर्ग इतना छुपाते हैं तो वो क्या मजा होगा भाई, जब रसूल अल्लाह सल्लम से किसी की जागते में बातचीत हो रही हो, कश फिलहाल अल्लाह से हो रहे हो, अल्लाह से एक मुलाकात हो रहे हो। जैसे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को 100 बार अल्लाह की ज्यारत हुई थी ख्वाब में, कोई इस मज़े को वो कर सकता है, उसको डिफाइन कर सकता है? ये जिना, ये बदमाशियाँ, ये हरामकारियाँ, गंदी चीज़ें, पलीद चीज़ें, नापाक चीज़ें, ये इनको हम ज़्यादा मज़ेदार समझते हैं और अल्लाह के कुर्ब को समझते हैं, फीका इसका कोई रंग नहीं है। हजरत वाला फरमाते हैं जो पूरी कायनात में जिसने हुसन को बखेर दिया, जन्नत का तस्वुर करते हो, हूरों का तस्वुर करते हो, फरमाया जन्नत क्या है, अल्लाह की अदना मखलूक है, हूरे क्या हैं, अल्लाह की एक अदना मखलूक है, तो सोचो जब हूरों में वो मज़ा है, जन्नत में ऐसा मज़ा है, तो खालिक हूर में क्या मज़ा होगा, जो खालिक जन्नत है उसके कुर्ब में क्या मज़ा होगा। पूरी कायनात में जो तुम्हें नज़्ज़तें और दुनिया में मज़े नज़र आते हैं, चाहे वो लड़कियों का सुनो, औरतों का सुनो, या खाने पीने के जायके हों, कोफ्ता हो, बिरयानी हो, कढ़ाई हो, ये सब क्या है, ये अल्लाह की पैदा करदा लज्जतें हैं। ये पूरी दुनिया की हुस्न कायनात जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा है, सब अल्लाह की अदना मखलूक है, अल्लाह की अदना भीक है। तो जब खालिक हुस्न कायनात, हज़रत फरमा देते खालिक हुस्न कायनात, जिसने कायनात को हुसन बनाया है, कायनात में जिसने लज्जतें बखेर के रख दी हैं, जब उसका कल्ब, उसका कुर्ब जब तुम अपने कल्ब में पाओगे तो बताओ क्या तुम मज़े पाओगे। उसको फिर बता नहीं सकता कोई इंसान वो मज़े क्या पाता है। इस पर हज़रत ने कहा एक बहुत प्यारा शेर था कि वो शाह दो जहाँ जिस दिल में आए, वो शाह दो जहाँ जिस दिल में आए, मज़े दोनों जहाँ से बढ़ के पाए, बढ़ के पाए। शेख उल हदीस ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह फ़ज़ाइल माल के मुसन्निफ़ वो इसी मज़े के ऊपर बता रहे हैं कि वो मज़े आते हैं अगर दुनियादार वो लोग जो जिना में, शराब में, पैसे में और लादीनी मामलात में लगे हों और अपने आप को बहुत मज़े में समझते हों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को अल्लाह वालों के वो छुपे हुए खुफिया मज़े दिखा दें, ज़रा सा थोड़ा सा आया कर दें, ज़ाहिर फरमा दें कि अल्लाह वाले जीते जी क्या मज़े लूट रहे हैं, तो वो लोग दुनियादार लोग जो हरामकारी में लज़्ज़त मज़े ढूंढ रहे हैं, तो वो तलवारें लेके और असला लेके अल्लाह वालों को कत्ल करना शुरू कर दें कि मारो इनको, असल मज़े तो ये कर रहे हैं, हसद में मारना शुरू कर दें, हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। और फ़ज़ाइल माल के मुसन्निफ़ शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह ने एक और मिसाल दी, कितने बड़े आदमी थे, गौस के मुकाम पे फ़ाइज थे, पूरी दुनिया में कुरान पाक के बाद जो ये किताब छपती है फ़ज़ाइल माल माशाल्लाह से, ये उसके मुसन्निफ़ इतने बड़े औली अल्लाह, वो फरमा रहे हैं, एक और मिसाल देते हैं कि एक कमरे में कुछ बच्चे खिलौनों से खेल रहे हो, नाबालिग बच्चे कैसे मज़े से खेलते हो और कोई ना हो, ढेर सारे खिलौने दे दें, और दूसरे कमरे में कुछ बालिग एडल्ट्स दूसरे कमरों, मुख्तलिफ कमरों में वो बीवियों से सोबत कर रहे हो, तो अब बच्चे ये सोचेंगे उनके बारे में, बड़ों के बारे में तो बेवकूफ़ है, देखो हमें खिलौनों में कितना मज़ा आ रहा है, देखो गाड़ी मेरे हाथ में यून करके उसने चलाई है, वो कहेगा हाँ मैं तो जन्नत में हूँ, और वो बड़े क्या सोचेंगे बच्चे के बारे में, ये बच्चे हैं ना बेवकूफ़, इनको क्या पता है हद बलूगत के क्या मज़े होते हैं, सही है ना। तो शेखुल हदीस ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि जो दुनिया की गुनाहों की लज्जतों में लोग लगे हुए उनकी मिसाल उन नाबालिग बच्चों की तरह जो खिलौनों से खेल रहे हैं, और अल्लाह वालों की लज्जत क़ुर्ब जो मज़े लूट रहे हैं उनका क्या मियार है लज्जतों का, वो जो बालिग जो सोबत जैसे कर रहे हो बीवियों से। मिसाल दे सही, अल्लाह वाले अवामुन्नास को समझाने के लिए बाज़ दफ़ा अपने मुकाम से नीचे आके मिसाल देते हैं ताकि अवामुन्नास की बात समझ में आ जाए, मतलब ये कि शौक़ पैदा हो, जस्तजू पैदा हो तखबे का, لوگ کہتے ہیں نا زندگی پھیکی ہو جائے گی، ارے پھیکی نہیں ہوگی، چار چاند لگ جائیں گے، 40 دن ہی تجربہ کر کے دیکھ لو. مسلمان کو تجربے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ رسول کی باتوں کو دل سے ایمان ہم رکھتے ہیں، لیکن بھائی اگر کسی کو شک ہو تو کر کے دیکھ لے، 40 دن کسی طرح سے تقوی سے رہنے کا اہتمام کرے. یہ خاص طور پہ آج کل جو بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے موبائل کا، اگر کسی کے پاس کوئی ضرورت اگر ہے، شدید ضرورت ہے، تو بھائی اجازت لے لے، پوچھ لے، بتائیں گے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت شدیدہ نہیں ہے، ایسی شو بازی میں رکھا ہوا ہے، تو بھائی اس کو نہ رکھے، نہیں تو موت تک تقوی نصیب نہیں ہوگا اس کو، موت تک. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو. بھائی پانی میں اترو گیلے تو ہو گئے، جب ہر وقت موبائل ہاتھ میں رہے گا تو بد نظری تو لازمی ہوگی. عورتیں لڑکیاں اس میں آتی رہے گی، میوزک موسیقی آتی رہے گی، کچھ نہ کچھ اس میں چلتا رہے گا، لاہور پڑتا رہے گا، جھٹکے کھاتا رہے گا لاہور. ارے بھائی تو لگایا کیوں ہے، کیا ڈرامے، یہ تو ڈرامے بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، اٹھا کے پھینکو اس کو، سادہ موبائل رکھو. ہاں ضرورت ہے تو آدمی جو ہے وہ پھر پوچھے، پھر اس کو بتایا جائے گا. اس موبائل کو مسلمان بھی کیا جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں، تو وہ اکیلے میں کوئی آئے تو پوچھ لے اس کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا بھائی، اینڈرائڈ سیٹ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالنی ہیں. تو ہم چاہیں تو صحیح تقوی سے رہنا تو اللہ پاک مدد فرمائیں گے. تو بھائی انشاءاللہ بس یہ بات اسی پہ ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، بس 5 عمالی بیان کرنے. بس یہ تقوی اختیار کریں، دل کو غم حسرت اٹھائیں، پھر اس کے بعد بند ابواب کھلیں گے اللہ کے قرب کے، اللہ کی مستی کے، آپ وسلم کی محبت کے. مسائل حل ہوں گے، دنیاوی اخروی ساری پریشانی بھی ختم ہوگی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، دنیا میں بھی بادشاہ بن کے رہے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو اپنا بنا کے اٹھائیں گے. تو بھائی مزے ہی مزے ہیں، اگر تقوی نہیں ہے کچھ نہیں ہے، جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. اللہ آخر میں ہمارے مرشد، پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، بھئی ہر بیان کے بعد 5 اعمال مختصر سے صحیح فوراً بیان کر دیا کرو، کیونکہ ان 5 اعمال کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے، اور فرائض اور واجبات سے بھی ہے، نفلی نہیں ہے، نہ سنتیں غیر موقع ہیں، بلکہ فرائض اور واجبات میں سے. اور مسلمان اس وقت ہم لوگ دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں، لیکن بہت کم مسلمان ہیں یہ 5 اعمال جو کر رہے ہیں. یہ کسی بزرگ کے بنائے ہوئے یا بتائے ہوئے اعمال نہیں ہیں، بلکہ اللہ رسول کے احکامات میں سے ہیں. تو پہلے تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، بغیر تجوید کے پڑھنا قرآن پاک کو غلط ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے ڈر کے مارے آدمی قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے، تجوید درست نہیں ہے. تو فی الحال مطلب توجہ کی طرف توجہ دلانی ہے، کسی بھی قاری صاحب سے 1-1.5 مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں صحیح ہو جائے گا، نورانی قاعدہ شروع کر دیں. تو اور ہفتے میں اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3 دن بھی اگر پڑھ لیں آدھا گھنٹہ، تو انشاءاللہ تجوید درست ہو جائے گی. تو مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہا کی آواز ہم حلق سے نکالتے ہیں، اگر آواز نکالی سینے سے، دو چشمی ہے سے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام برائیاں نقائص اللہ کے لیے، نعوذ باللہ، کہاں تعریف ہے اور کہاں برائیاں. اسی طرح قلب مانے کتا، کھڑے کھڑا جو قاف ہوتا ہے قلب، اور 2 نقطے والا قاف قلب مانے دل، تو کہاں کتا اور کہاں دل. اب قاف اور کاف یہ کتنے لوگ احتیاط رکھتے ہیں، تو مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح تجوید درست کریں. دوسرا عمل ہے 1 مٹھی داڑھی 3 طرف سے رکھنا واجب ہے، 4 اماموں کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ الگ معاملہ، لیکن بہت سے لوگ داڑھی رکھتے بھی ہیں تو وہ 1 مٹھی نہیں ہوتی 3 طرف سے، تو وہ عقلی داڑھی ہوتی ہے، شرعی داڑھی نہیں ہوتی بھائی. تو یہ عقلی داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا، جب تک شرعی نہیں ہوگی، کیونکہ داڑھی ہم رکھیں قبول بھی تو کروانی ہے نا. اب 4 فرض جیسے عشاء کے ہیں، میں 2 فرض پڑھوں عشاء کے تو قبول ہوں گے، اس کی ایک مقدار ہے، تو داڑھی کی بھی مقدار ہے. 4 اماموں کا جمع کسی اختلاف نہیں ہے، کم از کم 1 مٹھی داڑھی 3 طرف سے رکھنا واجب ہے، یعنی تھوری کے نیچے سے 1 مٹھی ہو، دائیں سے 1 مٹھی ہو، اور پھر یہ بائیں سے 1 مٹھی ہو. یہ 1 مٹھی زیادہ ہو تو پھر آدمی خود ہی کاٹے تو اچھا ہے کینچی سے، نائی کے ہاتھ میں دے گا وہ تو پوری 1 مٹھی سے صاف کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اور مونچھوں کو بالکل باریک رکھیں. آپ اس میں ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا میرے حوض کوثر کے قریب نہ آئے. نمبر 2 قبر میں منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے. نمبر 3 قبر میں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. بتائیے بڑی مونچھ کے اوپر معاملہ، تو مونچھوں کو بالکل باریک رکھیں گے. اور 3rd عمل ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباب جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے 2 صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. کب؟ جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں، جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. ہاں بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائے، تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے. تو بھائی ٹخنے ورا جو بھی پینٹ شلوار پاجامہ پہنے, ٹخنے بالکل ورا واضح کھلے ہوئے ہونے چاہیے, ورا اونچے کر کے رکھیں, اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس. اور یہ معاملہ ہے. اور خواتین کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. آج کل خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ملا کٹ شلوار بنا دو, ٹخنے کھول دو. تو بھائی عورت کے تو ٹخنے چھپانے, عورتیں پنڈلیاں کھول رہی ہیں, مرد چھپانے میں لگے ہوئے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اور یہ ہو گئے تین عمل ہو گئے. اور چوتھا عمل کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. حضرت نے فرمایا کہ اکثر جو ہم لوگوں کی جو حضرت نے مذاق میں فرمایا محاورتاً کہ ہماری جو نانی مرتی ہے وہ چوتھے عمل میں, یہ تین عمل تو اکثر لوگ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ, ہیں قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے, تجوید بھی درست ہو گئی, ایک مٹھی داڑھی بھی ہو گئی, ٹخنے صبر پائنچے بھی ہو گئے, چوتھا عمل ہے خطرناک لگتا ہے لوگوں کو, ہے نہیں, کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, تمام نامحرم لڑکیوں عورتوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک نظر کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ میں شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ نظر کا شرم گاہ سے کیا تعلق کہ نظروں کی حفاظت کرو, نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جس کی نگاہ محفوظ نہیں رہتی اس کی شرم گاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. کیا مطلب؟ زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نظر بازی. پہلے انسان دیکھتا ہے, پھر دل خراب ہوتا ہے, پھر وہ نامحرم کا چہرہ اسے اچھا لگتا ہے, پھر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, دل گندا ہوتا ہے, گندی چیزیں سوچے گا, پھر اس سے پھر بات چیت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ پھر کوشش کر آ کے وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو زنا سے بچانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ دیکھو نہ پاگل ہو. تو پہلی ابتدا ہے زنا کی نظر بازی, بد نظری کرنا, تو یہ ہے. اور اللہ نے ہر حکم کی وجہ نہیں بتائی, لیکن جب اللہ پاک حکم دے رہے ہیں نظروں کی حفاظت کو تو آگے فرما رہے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں حکم دے رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں یہ میں اس لیے حکم دے رہا ہوں تمہیں نظروں کی حفاظت کا تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے اور تم پاک ہو جاؤ. اور جو جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے باطنی طور پہ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اور اللہ پاک نے خواتین کو آگے الگ حکم دیا. بہت سی خواتین ہماری بیچاری سمجھتی ہیں تو مردوں کو چاہیے نظروں کی حفاظت کریں, ہم پر تو کوئی ہے ہی نہیں معاملہ. ارے بھائی جس طرح مردوں کو اللہ نے حکم دیا, آگے اللہ پاک اگلی آیت میں عورتوں کو اسی طرح فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں, شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو دونوں طرف سے خواتین کو تو مرد کی نظر اور عورت کا پردہ, یہ دو اہم چیز ہوتی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرماتے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم میں سے کون بتاتا ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ سارے خاموش. عورت کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور تھوڑی دیر کے نہیں چلے گئے, حجرے قریب قریب تھے فوراً ہی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ہاں علی کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس گیا تھا جواب لینے کے لیے. میں نے کیا جواب دیا میری لخت جگر نے؟ تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ نے مجھے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ نہ تو اس کی نظر کسی نامحرم مرد پہ پڑے نہ مرد کی نظر اس پہ پڑے, پردے میں رکھے. تو پھر آپ وسلم خوش ہو گئے اور جوش میں فرمائے کیوں نہ ہو فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. یعنی ایسا جواب وہی دے سکتی تھی. یہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہاں ہے قرآن پاک میں پردہ, لاؤ لا کے دکھاؤ, تو ان کو یہ حدیث شریفہ نظر نہیں آتی, بھری پڑی ہیں. حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں, گھر میں تشریف لائے وسلم کے, ہماری مائیں ازواج مطہرات کچھ تھیں وہاں پر, غالباً دو ازواج مطہرات تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناراضگی سے فرمایا ارے یہ گھر میں آئے تم پردہ کرو سامنے کیوں آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے بیچارے, اسے دیکھ نہیں سکتے. فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو, یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے, تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی, نابینا ہے وہ, ان سے آپ وسلم پردہ کرا رہے ہیں کہ بھائی کیا مطلب؟ دونوں طرف سے نظروں کی حفاظت, وہ نہیں دیکھ سکتے بیچارے نابینا ہے لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں بھائی تقوی کے زمرے میں. اور رسول اللہ نے لعنت کی بد دعا دی ان لوگوں کو جو بد نظری کرتے ہیں, اور اب وہ ان خواتین کو جو بیچاری بے پردہ سب کے سامنے آ جاتی ہیں چاہے وہ کتنی تہجد میں اٹھنے والی ہوں, لعنت کی بد دعا سے نہیں نکل پائیں گی جب تک پردہ نہیں کریں گی شرعی. اور اس کا تعلق تقوی سے, تو تقوی سے رہنے مشکل اگر ہو تو بھائی اس بیان کو بار بار سنیں, اللہ کے انعامات سنیں, پھر اپنے جو غم پریشانی ہے اس کی طرف نظر دوڑائیں تو انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگے تو ہمت پیدا ہوگی تقوی سے رہنے کی. کون بے وقوف ہوگا کہ وہ ذلیل ہوتا رہے, مصیبتوں میں پریشانیوں میں جلتا رہے, کڑتا رہے, مرتا رہے, لیکن تقوی اختیار نہ کرے. اللہ ایسی سوچ سے اور ایسے معاملات سے ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ ہمارے دلوں کو مہر لگا دے. تو نظروں کی حفاظت کریں یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات بالکل دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ یا تو اپنی اب شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے, نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. کتنی خطرناک وعیدیں. اور خاص طور پر جو یہ بہن بیٹیوں کو جو آج کل لوگ کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھاتے ہیں, بھائی یہ بہت ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, اللہ کا عذاب آنے کا ڈر ہے, زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں یہ تعلیمی ادارے, تو اس سے اجتناب کریں. بالکل حرام ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ واٹس ایپ اپنی اولادوں کو بچوں کو نہ دیں. اللہ پاک پوچھیں گے قبر میں حشر میں کہ تم نے اپنی اولادوں کو بگاڑا کیوں, ان کو آوارگی کی راہ کیوں دکھائی. تو ان کو یہ چیزیں نہ دیں. اکثر والدین بیچارے خود دیکھتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ, تو جو خود جیسے ہوتے ہیں وہی ماحول اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں. تو اللہ پاک پوچھیں گے. قرآن پاک کے نا قو انفسکم اہلیکم نارا, اللہ فرما چکے ہیں قرآن پاک میں, باپ کو کہہ رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اولادوں کو بچاؤ, گھر والوں کو بچاؤ. کس طرح سے اللہ سمجھائیں گے کہ تقوی اختیار کرو, خود بھی تقوی سے رہو, گھر والوں کو بھی تقوی سے رکھو. تو نظروں کی حفاظت کریں. اور پانچواں عمل کیا ہے, دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. بعض دفعہ جب یہ آدمی چار اعمال کرتا ہے تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے بندے کو, کہہ گا اچھا بھائی تو بہت آگے جا رہا ہے, سارے تقوی اختیار کر رہا ہے, تو وہ جو ماضی میں جو گناہ ہوئے تھے تو وہ اس کی پکچرائزیشن کراتا ہے دل کے اندر, وسوسوں میں مبتلا کرے گا, گندے خیالات دل میں ڈالے گا. تو اگر کوئی جان بوجھ کے ان چیزوں کو اس نے پک کر لیا اور وہ مشغول ہو گیا تو وہ سارے چاروں اعمال کا نور برباد ہو جائے گا. تو کوشش کرے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان وسوسے سے ڈالتا رہا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اس سے نقصان نہیں ہوتا, لیکن جان بوجھ کے لانا جمانا اور سوچنا وہ صحیح نہیں ہے. دل کو پاک رکھنا ہے کہ یہ دل نہیں ہے ہمارا خالی, بلکہ یہ بیت اللہ ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب دیکھنا, میں تمہیں وہاں ملوں گا. تو یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے یہ ہمارا جو دل ہے. تو اس کو پاک صاف رکھنا ہے اللہ کے لیے. تو گندے دل, ناپاک دل میں اللہ کی ذات, اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا. دل کو پاک رکھیں. تو ان پانچوں مال کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ کسی بھی اللہ والے سے, اس کے غلام سے, جہاں مناسبت ہو. جہاں مناسبت ہونا ضروری, نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. دل سے دل ملنا ضروری ہے. اگر فائدہ ہو جہاں مناسبت ہو تو وہاں پھر کہیں تعلق, اصلاح کا تعلق قائم کر لیں, تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یا رب کریم یا رحم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو شان رحمت سے بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے, یا اللہ اس ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے. ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو کامل تقوی نصیب فرما, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, یا اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کلی نصیب فرما, جتنے بھی مصیبت زد ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جتنے بھی تنگ دست ہیں اللہ خوب غنی فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جس کے ساتھ جو بھی وہ پریشانی تکلیف ہو, اللہ تو جاننے والا ہے دلوں کا حال, سب کی غموں کو تکلیفوں کو اللہ پاک دور فرما دے. اللہ جو لوگ تقوی چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما دے. یا اللہ اور جتنے بھی یہ گناہوں کے اسباب ہیں, یہ کو ایجوکیشن سسٹم, موبائل پہ گندی چیزیں دیکھنا یا غلط استعمال کرنا موبائل کا, مخلوط ماحول, غیر شرعی تقریبات, اور جہاں جہاں اللہ تیری نافرمانی ہم سے ہوتی ہے ان تمام گناہوں سے ہم کو بچا لے. اور اللہ پاک سچے اللہ والوں کی ہم سب کو صحبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا اللہ کچھ لوگ ہیں جن پر کچھ بہت ہی خطرناک کچھ جادوگر پیچھے پڑے ہیں, دعا کریں اللہ پاک ان سب کو جادوگروں کی شر سے حفاظت فرمائیں, جادو بدت عملیات سے اور گندے کالے علم سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں, نجات دے دے, بچیوں کی رکاوٹیں اور بندشوں کو ختم فرما دے, جلد سے جلد بہترین جگہ شادی کرا دے. کچھ خواتین کی رسولیاں دعا کریں اللہ پاک جلد سے ان کی رسولیوں کو ختم فرما دیں، کچھ کو کینسر ہوا ہوا ہے اللہ پاک کینسر کے مر سے اور بار بار رسولیوں کے ہونے سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر غم سے بچا، اللہ یا اللہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ برما شام فلسطین کشمیر افغانستان عراق کے مسلمانوں کی، اللہ ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یہودیوں کو نست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو نست و نابود کر دے، اللہ ان کا ایسا برا حشر کر کے ان کی 10 پشتیں یاد کریں، یا اللہ ہم سب کو یہودیوں کی مصنوعات کا خوب بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمانی غیرت نصیب فرما، ایمانی غیرت عطا فرما، یا اللہ بے غیرتی پن سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کا اپنے مسلمان تڑپتے ہوئے زخمی شہید کا مسلمانوں کو جو لہو بہہ رہا ہے اللہ اس کی عزت کرنے کی اور اس درد کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ غفلتوں سے اور ہمارے قلوب پر جو سیاہی اور جو زنگ آ گیا اللہ اس کو دور فرما دے، اللہ ایسے دکانداروں کو اللہ پاک اور ایسے ڈسٹریبیوٹروں کو ہدایت نصیب فرما جو ابھی بھی ان کی چیزیں بیچ رہے ہیں اور تعویلیں پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی حفاظت فرما ان کو اپنے عذاب سے اپنے ناراضگی سے، یا اللہ یا ارحم الراحمین پاک پروردگار، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے پیارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.